أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی، پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین کے اندر بھاری میخیں گاڑ دیں کہ زمین ان کو لے کر نہ جھکے، اور ہم نے اس زمین کے اندر کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو، یہ سب اپنے دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30, 31, 32, 33 چار آیتیں ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں. پچھلی آیات میں جو گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے بیان کی گئیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا ذکر ہوا تھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی بھی گواہی دے رہی ہے، اور یہ آسمانوں اور زمینوں کا مستحکم نظام اللہ سبحانہ و تعالی کے وحدہ لا شریک لہ ہونے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی بھی گواہی دے رہی ہے. چنانچہ پچھلی آیتوں کے اندر فرمایا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو آسمان و زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج اور چاند اور زمین اور سارا نظام اور خود انسان کا اپنا نظام، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی بھی گواہی دے رہی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی بھی گواہی دے رہی ہیں. اسی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کے سلسلے میں یہ آیتیں ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں سے پہلی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بند تھے تو ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا تو یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. یہ عجیب آیت ہے. اس میں ابتدا کی گئی ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, تو یہ عربی زبان کے اندر دیکھنا جو ہے اس سے آنکھوں کا دیکھنا بھی مراد ہوتا ہے اور بسا اوقات اس سے یقینی علم بھی مراد ہوتا ہے. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا, تو مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی ہے. اور کبھی عربی میں اردو میں کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کس طرح بنا تھا, حالانکہ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہماری تو پیدائش ہی پاکستان بننے کے بعد ہوئی, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو ایک ماضی کی چیز کو جو ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی لیکن اس کے بارے میں ہمیں اتنا یقینی علم ہوتا ہے, اتنا یقینی علم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھنا, تو اس کو بھی تعبیر کیا جاتا ہے دیکھنے سے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے کے اندر آیت ہے, سورت ہے, الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا, حالانکہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے رونما ہو چکا تھا, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کو دیکھنے والے اتنی بھاری تعداد میں موجود تھے اور اتنا اس کا علم یقینی تھا کہ ان سب کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا ناممکن تھا, تو وہ سننا اور یقین کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ آنکھوں سے دیکھنا. تو جب یہ بات ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور یقینی علم بھی مراد ہو سکتا ہے, تو یہ جو آیت ہے سورۃ الانبیاء کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بھی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا, کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بند تھے اور ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. اب اگر دیکھنے سے آنکھوں کا دیکھنا مراد ہو تو اس سے آسمان سے بارش کا برسنا اور پھر زمین کا کھل کر طرح طرح کی پیداوار کو پیدا کرنا یہ مراد ہو سکتا ہے. چنانچہ قحط پڑا ہوا ہو, خشک سالی ہو, بارش نہ ہو رہی ہو, سارے فصلیں تباہ ہو رہی ہوں, کنوؤں کا پانی مسلسل نیچے سے نیچے اور نیچے اور نیچے اترتا جا رہا ہو, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کھول دیا, بارش برسنے لگی اور رحمت کی بارش جب برسی تو زمین پھٹ گئی اور زمین نے اپنے اندر کی چیزیں باہر نکالنی شروع کر دیں, طرح طرح کے نباتات, طرح طرح کے درخت, طرح طرح کی سبزیاں, طرح طرح کے غلے نمودار ہونے لگے. ادھر آسمان کھلا ادھر زمین کھلی, جب آسمان کھلا تو زمین کھلی اور جب زمین کھلی تو طرح طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین سے ظاہر فرما دی. تو یہ وہ بات ہے جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا ان کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. کھولنے سے مراد یہ کہ آسمان کا بھی منہ بند تھا, زمین کا بھی منہ بند تھا, آسمان کا منہ کھلا بارش برسنے لگی, رحمت کی بارش برسی تو زمین کا منہ کھل گیا اور طرح طرح کی پیداوار زمین سے نمودار ہونے لگی. یہ وہ تفسیر ہے جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا اور اس تفسیر کے مطابق دیکھنے سے آنکھوں کا دیکھنا ہی مراد ہوگا, کہ یہ بات کافر بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ دیکھ کر بھی نہ دیکھے، لیکن بہرحال آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے کہ جو کچھ پیداوار ہے وہ آسمان کے دروازے کھلنے سے اور زمین کے پھٹنے سے نمودار ہوتی ہے. اسی کو سورۃ الطارق میں فرمایا گیا، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، جب بارش برستی ہے زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی کوپلیں نمودار ہوتی ہیں، پھر وہ کوپل آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر وہ پودا درخت بن جاتا ہے، پھر اس درخت کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ پہلی تفسیر ہے کہ آسمان اور زمین کے بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ بارش نہ ہو آسمان سے اور پیداوار نہ ہو زمین سے. پھر آسمان سے بارش برسی، زمین سے پیداوار ہوئی، تو آسمان بھی کھل گیا، زمین بھی کھل گئی. یہ ایک تفسیر ہے. اور اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی ممکن ہے جس کو کئی مفسرین نے ذکر کیا، کہ یہ سارے آسمان مل کر ایک ہی آسمان تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آسمان کو پھر سات حصوں میں تقسیم کیا اور کھول دیا. اسی طرح زمینیں جو تھیں وہ سات ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ہی تھی. پھر ان زمینوں کو، ایک زمین کو سات زمینوں میں تبدیل کیا گیا. یہ دوسری تفسیر ہے. اور تیسری تفسیر جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات سے بھی نقل کیا، وہ یہ ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ ساری کی ساری یکجا تھی. یہ ساری کی ساری آسمان، زمین، کائنات، یہ ساری کی ساری یکجا تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رتق کو فتق کیا. رتق کہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی چیز کو، ملی ہوئی چیز کو، اور فتق کہتے ہیں کھولنے کو. تو یہ آسمان اور زمین رتق تھے، پھر فتق ہوا ان کا. رتق تھے یعنی آسمان، زمین، کائنات، سورج، چاند، یہ سب ملے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کیا اور ان کو پیدا فرمایا. یہ جو تیسری تفسیر ہے یہ وہی ہے جس کو آج کل اکثر مسلمان سائنسدان ذکر کر رہے ہیں اور کثرت سے ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جتنے آج کل کے نئے سائنسدان ہیں یہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں بگ بینگ، کہ ایک بڑا زبردست قسم کا دھماکہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے اور اس میں جتنا نظام شمسی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سب اکٹھی تھیں. یعنی یہ وہ سائنسدان کہہ رہے ہیں جو بالکل کافر سائنسدان ہے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا اور نہ کوئی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری اکٹھی تھی، اور یہ جتنے سورج، چاند اور دوسری چیزیں ہیں یہ سب اکٹھی تھی. پھر ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد وہ چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئیں، اور علیحدہ ہونے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے دور ہونی شروع ہوئیں. بلکہ اب جو سائنسدان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی جا رہی ہیں، دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اسی کو اکثر ہمارے آج کل مسلمان سائنسدانوں نے اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنی قوت سے پیدا کیا ہے، اور ہم اس کو توسیع کرتے جا رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہم اس کی توسیع کرتے جا رہے ہیں. تو یہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، پھر وہ بگ بینگ ہوا، زبردست قسم کا ایک دھماکہ ہوا، کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. پھر اس کے بعد یہ سورج چاند اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئیں، پھر چونکہ ان میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ کشش تھی تو وہ ایک دوسرے کے مدار کے اوپر چکر بھی لگانے لگیں، زمین سورج کے گرد گھومنے لگا، اور پھر سورج جو ہے اپنے تمام سیاروں اور سیارشوں کو لے کر کہیں جا رہا ہے. لمبی چوڑی تفصیل ہے. تو یہ اگر یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تیسری تفسیر لی جائے تو یہ وہ تفسیر ہے جس کو آج کل مسلمان سائنسدان کافی بیان کر رہے ہیں، اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، بڑی کتابیں اس پر لکھی جا رہی ہیں، ہارون یحییٰ اور کئی حضرات نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین رتق تھے پھر فتق ہوا. تو رتق کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے میں ضم تھے بالکل. رتق کے معنی ہوتے ہیں ضم کے، ملے ہوئے ہونے کے، اور فتق کہتے ہیں کھولنے کو، علیحدہ کرنے کو. تو یہ سب آسمان و زمین رتق تھے پھر فتق ان کا ہوا، ملے ہوئے تھے پھر ان کو کھولا گیا. بہرحال یہ تیسری تفسیر بھی ممکن ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تیسری تفسیر جو ہے یہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، یعنی تابعین سے بھی ثابت ہے. صحابہ سے تو مجھے یاد نہیں، لیکن تابعین سے ثابت ہے، قتادہ رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات سے. اور یہ جو آج کل سائنسدان ہیں وہ اسی تیسری تفسیر کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یہ بگ بینگ ہوا، اور کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ سب چیزیں ایک تھیں پھر علیحدہ ہوئیں دھماکے کے ذریعے سے، اور یہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ آسمان و زمین سب ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سائنس کی تفسیر قبول کرنی چاہیے یا نہیں قبول کرنی چاہیے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. اس میں گزارش یہ ہے کہ بعض حضرات بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم سائنسدانوں کی کوئی بات نہیں مانتے، کیونکہ واقعی یہ بات تو ہے کہ سائنسدانوں کی تھیوری آج کچھ ہے کل کو کچھ اور ہے. آج سائنسدان ایک نظریے کے حامل ہیں، کل کو سائنسدان کوئی اور نظریہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اسلام تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سائنسدانوں کے نظریے کے اوپر چلتا ہو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی تفسیر ایسی ہو جو اصل تفسیر کا انکار نہ کرتی ہو تو اس کو اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہے. یہ جو آج کل سائنسدان قرآن مجید کی آیات کی عجیب تفسیریں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں جو کچھ قرآن نے فرمایا، تو ٹھیک ہے، سائنس جو ہے وہ قرآن مجید میں کی بیان کردہ حقیقتوں کو تسلیم کر رہی ہے. اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی 1400 سال کے بعد وہ بات سائنسدانوں کی بھی سمجھ میں آ گئی اور وہ حقیقت ثابت ہو گئی. تو یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ قرآن مجید کی اصل تفسیر کا انکار نہ کیا جائے. یہ بات ہمیشہ رکھنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی اگر اصل تفسیر کو باقی رکھا جائے، اصل تفسیر کو باقی رکھنے کے بعد پھر اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے کہ اس کے اندر یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دلیل اس کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ قرآن عجیب چیز ہے، اس کے جو عجائب ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. وقت گزرتا جائے گا، نئے سے نئے عجائب اس سے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر قرآن مجید کے آیات سے نئے نئے عجائب، نئے نئے نکات، نئی نئی باتیں نکالی جائیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی اصل تفسیر کا انکار کیا جائے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے پھر تو اس کی اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز ہے اس طرح کی تفسیر بیان کرنا. لیکن اگر قرآن مجید کی جو اصل معصور تفسیر ہے وہ برقرار رکھی جائے, اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ بھی صحیح ہے مگر اس کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسری اور تیسری توجیہ اگر ذکر کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ تعالی کرم اللہ وجہ کے اس قول کے مطابق ہے کہ جس میں تعالی نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب دیکھیے اسی آیت کے اندر کہ آسمان و زمین بند تھے ہم نے ان کو کھول دیا, اب اس کی وہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ آسمان بند تھا یعنی بارش نہیں برستی تھی, پھر زمین بند تھی پیداوار نہیں ہوتی تھی, آسمان کھلا بارش برسنے لگی, رحمت کی بارش برسی زمین کھل گئی, تو آسمان و زمین بند تھے ہم نے ان کو کھول دیا, تفسیر یہ ٹھیک ہے. اور یہ بہت متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے. دوسری تفسیر ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ ساتوں زمینیں ایک تھیں, ان کو سات میں تقسیم کیا گیا, یہ بھی داخل ہے رتق اور فتق کے اندر. اور پھر تیسری تفسیر وہ ہوگی جو آج کل کے سائنسدان ذکر کر رہے ہیں کہ یہ زمین اور یہ ساری چیزیں ایک تھیں, پھر بگ بینگ ہوا, دھماکہ ہوا, اور پھر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے شروع ہوئیں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی داخل ہے رتق کے اندر اور فتق کے اندر. اور چونکہ اس میں نہ پہلی تفسیر کا انکار ہے, نہ دوسری تفسیر یقینی ہے, نہ تیسری تفسیر یقینی ہے, تینوں چیزیں اسے ثابت ہوتی ہیں, اس لیے القرآن لا تنقضی عجائبہ کے مطابق اس کی شرعاً اجازت ہوگی, اور اس کو ہم تحریف نہیں کہیں گے. تحریف اس وقت بنتی ہے جب آپ قرآن مجید کی جو اصل تفسیر تھی یا بیان کی گئی تھی اس کا انکار کر دیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی اس معصور تفسیر کا انکار کر دیا جائے جو 1400 سال سے پڑھی جا رہی تھی یا سمجھی جا رہی تھی, اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ قرآن مجید 1400 سال تک نہ سمجھ میں نہیں آیا, اور 15ویں صدی میں آ کر چند سائنسدانوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھ لیا. ظاہر ہے یہ تو بالکل اعلی درجے کی گمراہی ہے, پرلے درجے کی گمراہی ہوگی. لیکن اگر جو اصل تفسیر ہے اس کو باقی رکھا جائے, اور اصل تفسیر کو باقی رکھنے کے بعد مزید توجیہ کے طور پر اضافہ کر کے کہا جائے کہ یہ بھی ممکن ہے, اس میں یہ بھی داخل ہو سکتی ہے, یہ بھی داخل ہو سکتی ہے, استنباط کے قاعدے سے کہ جزئیات کو مستنبط کیا جائے کلیے سے, اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ان کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ آسمان و زمین بند تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. اور یہ بھی قرآن کا کمال ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ ہر دور میں سچی ہوتی ہے, ہر دور میں سچی ہوتی ہے. جب 1400 سال پہلے تھی تو بھی سچی تھی, اور 1400 سال گزرنے کے بعد سائنسدان جو کہتے وہ بھی سچی ہے. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, ہمارے اکابر میں سے کسی نے اپنے طالب علم سے کہا کہ قرآن مجید کے اندر ریل کا اور ہوائی جہاز کا ذکر ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ قرآن مجید کے اندر یہ ریل کا اور ہوائی جہاز کا ذکر کہاں سے آ گیا, اس وقت تک تو ریل اور ہوائی جہاز ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الحجر کے اندر کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون, کہ اللہ نے گھوڑوں کو پیدا کیا, خچروں کو پیدا کیا, گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو, اور یہ سب چیزیں تمہارے لیے زینت ہیں, اور اللہ پیدا کرے گا ایسی ایسی چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے. کمال ہے اللہ تعالی نے فرمایا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے ایسی ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ پیدا کرتا ہے ایسی ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب دیکھیے گھوڑوں کا بھی ذکر، خچروں کا بھی ذکر، اس زمانے کی سواریوں کا ذکر کر دیا، اور پھر آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرتا ہے ایسی ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ آیت 1400 سال پہلے بھی سچی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جانور پیدا کرتے ہیں، ایسی ایسی سواریاں پیدا کرتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور 1400 سال کے بعد اگر اس کے ذریعے سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سواریاں انسانوں کے ذریعے پیدا کر دی انسانوں کے لیے جن کا خود انسانوں کو بھی علم نہیں تھا، جیسے ہوائی جہاز اور ٹینک اور جناب ریل، یہ بھی داخل ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آتا ہے
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ،
کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کرایا بری ہوئی کشتی میں، اور آگے قرآن نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ، اور کشتی جیسی چیزیں ہم نے پیدا کی جس پر یہ لوگ سوار ہوں گے، ما یرکبون، جس پر یہ لوگ سوار ہوں گے، یعنی کشتی جیسے اور بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جس پر آگے جا کے یہ لوگ سوار ہوں گے۔ اب اس کے اندر وہ ساری سواریاں آ گئیں کہ جو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوئیں، ہو رہی ہیں یا آئندہ ظاہر ہوں گی۔ اب یہ جو تفسیر ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ جو اصل معصور تفسیر تھی منقول وہ بھی اپنی جگہ باقی ہے، اور پھر اس کے اندر مزید اضافے کیے جا رہے ہیں، تو یہ القرآن لا تنقضی عجائبہ کے مطابق ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی، ان السماوات والارض كانتا رتقا، کہ آسمان و زمین رتق تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کا فتق کیا، وہ ملے ہوئے تھے، ان کا منہ بند تھا، ہم نے ان کو کھول دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو۔ یہ دوسری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، آیت کے پہلے حصے میں ایک اہم حقیقت ارشاد فرمائی گئی رتق اور فتق کی، اور اس حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، جتنی زندہ چیزیں ہیں سب کی سب پیدا ہوئی ہیں کس سے، پانی سے۔ اور یہ بھی وہ بات ہے جو آج کل سائنسدان کثرت سے کہتے ہیں، اور مسلمان سائنسدان جو سائنس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، قرآن پر کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو بالکل سائنسدان 100% اس پر متفق ہیں کہ زندگی اگر پیدا ہوگی تو پانی سے پیدا ہوگی، اور جو بھی زندہ آدمی یا زندگی، چاہے وہ نباتات والی زندگی ہو، چاہے وہ حیوانات والی زندگی ہو، چاہے انسانوں والی زندگی ہو، اس کے اندر پانی کا دخل ضرور ہوگا۔ پانی کے بغیر انسان کی یا کسی بھی زندہ چیز کی بقا ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنوں کو پیدا کیا گیا آگ سے، جواب یہ کہ نہیں، پانی کا چھینٹا اس میں بھی شامل تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من حمئ مسنون، ایسے کیچڑ سے کہ جس جو متغیر ہو چکا تھا, صرف مٹی نہیں تھی بلکہ مٹی کے ساتھ پانی بھی تھا. اسی طرح جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ آگ کے دھوئے سے پیدا کیا گیا اور دھواں بھی اس میں پانی شامل کیا گیا تو اس سے دھواں پیدا ہوا, اس دھوئے سے پیدا کیا گیا جنات کو. اور حضرت مولانا ادریس صاحب کا اندر رحمۃ اللہ لکھا کہ یہ تو دو چیزوں کے بارے میں, یعنی انسانوں اور جنوں کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آ گیا ہے, لیکن ملائکہ جو ہے وہ اگرچہ نور سے پیدا ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نور کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی پانی کا دخل ضرور ہے, کیونکہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں, جنات جو ہیں وہ نار سے پیدا ہوئے ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, لیکن ان سب کے اندر ساتھ ساتھ پانی کا بھی دخل. تو فرمایا گیا وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو. جعلنا خلقنا کے معنی میں ہے, تمام مفسرین کے نزدیک ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو. افلا یؤمنون, تو یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمین سے ایسی ایسی پیداوار ہو رہی ہے جس کے نکالنے کے اوپر وہ قادر نہیں تھے. کون نکالتا ہے؟ ان کسان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ بیج ڈال دے, لیکن بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کو پھاڑنا, پھر اس سے کونپل کو نکالنا, کونپل نکلنے کے بعد اس کو پودے میں تبدیل کرنا, پھر پودوں کے اندر خوشے لگانا, پھر ان خوشوں کے اندر غلے کو کے دانوں کو پیدا کرنا, یہ کسان کے بس سے باہر ہے. وہ تو صرف بیج ڈال سکتا ہے, زمین کو نرم کر سکتا ہے, بیج ڈال سکتا ہے, پانی دے سکتا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. بچے کی پیدائش ہوتی ہے, میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس بچے کی ناک کس نے بنائی, آنکھ کس نے بنائی, ہونٹ کس نے بنائے, اندر دل کس نے بنایا, گردے کس نے بنائے, پھیپھڑے کس نے بنائے. اتنا چھوٹا سا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے 40 سال کا, اتنا لمبا چوڑا انسان اس کو ریڈیوس کر کے چھوٹا کر کے, چھوٹا سا بچہ, اور اس کے اندر وہ پوری مشینری موجود ہے جو ایک بڑے انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. کس نے پیدا کیا اس کو, باپ نے پیدا کیا یا ماں نے پیدا کیا؟ کسان صرف پانی دے سکتا ہے, ماں باپ صرف مل سکتے ہیں, اور جو اسباب ہے وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن خلق تخلیق یہ صرف اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. وہی اس کائنات کا مالک ہے, وہی خالق ہے, وہی وحدہ لا شریک لہ ہے. اس لیے فرما کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو. افلا یؤمنون, تو پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, دیکھتے ہیں پھر ایمان نہیں لاتے, افسوس یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. آگے فرمایا کہ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم, اور ہم نے زمین کے اندر میخیں گاڑ دیں کہ زمین ان کو لے کر نہ جھکے. وجعلنا فیها فجاجا سبلا, اور ہم نے ان پہاڑوں کے اندر یا زمین کے اندر کھلے راستے بنا دیے. لعلهم یهتدون, تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. تو اب اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ زمین کے اندر اللہ تعالی نے پہاڑ رکھ دیے ہیں, اور اس کی مزید تفسیر احادیث میں آتی ہے کہ جب یہ زمین پیدا کی گئی تو اس کی حرکت استرابی حرکت تھی, اتنی تیز اس کی حرکت تھی کہ اس پر انسانی زندگی کی بقا یا انسانی زندگی کی پیدائش اور بقا ممکن نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اس کے اوپر جمع دیا, اور پہاڑوں کو بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمایا کہ جتنا پہاڑ اوپر نظر آ رہا ہے سائنسدان کہتے ہیں اتنا ہی پہاڑ نیچے ہوتا ہے، میخوں کی طرح گڑا ہوا ہے. جس طرح میخ گاڑی جاتی ہے کہ اس کی آدھی میخ اوپر ہوتی ہے آدھی نیچے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہاڑوں کو میخ بنا کر لنگر بنا کر زمین کے اندر گاڑ دیا ہے. رواسی جمع ہے راسی کی، اور راسی کہتے ہیں گڑی ہوئی چیز کو، اس کے معنی لنگر کے بھی آتے ہیں، کیونکہ جب لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو کشتی کھڑی ہو جاتی ہے، ورنہ پانی کے زور سے کشتی کہیں سے کہیں چلی جائے. اور رواسی میخوں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب میخ کاٹ دی جاتی ہے تو چیز بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پکی ہو جاتی ہے، ہلتی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہاڑوں کو میخ کہا ہے، اور یہاں یہ بات فرمائی گئی اور دوسری جگہوں میں بھی کہ ہم نے زمین کے اندر یہ میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لے کر نہ جھکے. اور یہ وہ بھی وہ بات ہے جس کو آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ایک خاص زاویے پر حرکت کر رہی ہے اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور اس سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں، یہ خاص اس کا جو زاویہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو انسانی زندگی یہاں نہیں رہ سکتی تھی. اور یہ جو خاص زاویہ ہے یہ صرف پہاڑوں کی وجہ سے ہے، یہ پہاڑ اس کے اوپر ہے، اس پہاڑوں کی ہر نے اس کو زمین کو کنٹرول کیا ہوا ہے، زمین کی حرکت کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایک خاص زاویے پر زمین کو جھکا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی کی بقا یہاں ممکن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور کئی جگہ میں یہ مضمون ہے کہ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، ان تمید بهم کے اندر لا محذوف ہے ان لا تمید بهم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان تمید سے پہلے کراہیت محذوف ہے، کراہیت ان تمید بهم. اگر لا کو محذوف مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو پیدا کیا ہے کہ زمین لوگوں کو لے کر جھکے نہ، حرکت نہ کرے. اور اگر کراہیت ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ زمین لوگوں کو لے کر حرکت کرے. حاصل ان سب کا یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی حرکت اتنی تیز ہوتی کہ انسانی زندگی کی بقا یا ممکن نہ ہوتی. تو فرمایا گیا کہ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ پیدا کیے، ان تمید بهم کہ زمین ان لوگوں کو لے کر نہ جھکے. وجعلنا فيها فجاجا، اور ہم نے زمین کے اندر کھلی جگہ بنائی، سبولن راستے بنائے، لعلهم يهتدون تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. زمین کا ایک بڑا حصہ پانی کے اوپر مشتمل ہے، پھر اس کے اندر طرح طرح کے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان وادیاں رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ادھر سے ادھر سفر کرنا آسان ہو. خشکی کے راستے بنائے گئے تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو سکے. تبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کچھ اور نہ دیکھے، اس زمین ہی کو دیکھ لے، زمین کو نہ دیکھے، اپنے آپ ہی کو دیکھ لے تو اللہ تعالی کے وجود اور اس کے توحید کی گواہی معلوم ہوتی ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالی کے وجود کی اور توحید کی گواہی دیتی ہے. تو فرمایا گیا کہ ہم نے زمین کے اندر کھلے راستے بنائے، لعلہم یہتدون شاید کہ یہ لوگ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پالے. آگے فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. اور ایسی محفوظ چھت ہے کہ اس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے, اور آسمان کے اندر دروازے بھی ہیں, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تو دروازے کھول دیے گئے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, ساتوں آسمان, پھر اوپر عرش. لیکن ایسا محفوظ آسمان کہ اب تک انسان وہاں پہنچ نہیں سکا, انسانوں کے پہنچ سے اس کو اوپر رکھا گیا ہے. تو فرمایا گیا وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے, ایسی محفوظ چھت بنایا ہے کہ ابھی تک انسان اس کو ٹچ نہیں کر سکا, ہاتھ نہیں لگا سکا, ایسی محفوظ چھت ہے. صرف فرشتوں کو اجازت ہے, اور فرشتے جب کسی کو لے جائیں تو لے جائیں, لیکن عام انسان اس چھت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو وہ تفسیر ہے جو معصور ہے, اور آج کل سائنسدان اس کی ایک اور تفسیر کر رہے ہیں. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کے اوپر خلا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا محفوظ نظام بنایا ہے کہ اوپر سے یعنی سورج سے جتنی بھی مضر شعائیں ہیں جب وہ آسمان کے سے چلتی ہیں اور زمین کے قریب آتی ہیں تو بیچ میں ایک بہت بڑا خلا کا حصہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی وہاں اس کو فلٹر فرما دیتے ہیں, اور جو مضر شعائیں ہیں وہ روک دی جاتی ہیں, اور انسانی صحت کے لیے جو مفید شعائیں ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں. چنانچہ انسان کو گرمی, اب سردی کے اندر انسان کو, انسان دھوپ سیکتا ہے, پودوں کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے, جبھی تو پھل پکے گا. اب یہ ساری شعائیں سورج کی گرمی کی ضرورت تھی, لیکن اگر ڈائریکٹ سورج کی گرمی ہمارے تک آئے تو یہ سخت نقصان دہ ہوگی, اس میں ایٹمی تاثیرات ہیں اور وہ انسان کے لیے بڑی مہلک ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیچ میں ایک خلا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جتنی مضر شعائیں ہیں جب وہاں سے گزرتی ہیں تو مضر شعائیں اوپر رہ جاتی ہیں, اور جو مفید شعائیں اور مفید گرمی ہے اور مفید حرارت ہے وہ نیچے انسانوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تاکہ انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کو فرمایا گیا وجعلنا السماء سقفا محفوظا, ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. لیکن اگر سائنسدانوں کی یہ تفسیر لی جائے تو پھر سما سے آسمان مراد نہیں ہوگا, بلکہ کل ما علی کا فہو سما, جو بھی چیز اوپر ہوتی ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. کیونکہ کبھی کبھار آسمان بولا جاتا ہے بادل مراد ہوتے ہیں, کبھی آسمان بولا جاتا ہے فضا مراد ہوتی ہے, اور کبھی آسمان سے اصل آسمان مراد ہوتا ہے. تو اگر اصل آسمان دیکھا جائے وہ بھی محفوظ چھت ہے, اور اگر آسمان سے خلا مراد لی جائے وہ بھی محفوظ چھت ہے, اور اگر آسمان سے بادل مراد لیا جائے وہ بھی محفوظ چھت ہے. نمکین پانی اللہ سبحانہ و تعالی سمندروں سے اٹھاتے ہیں, پھر بادلوں سے فلٹر کیا جاتا ہے, نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی جو آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا, کہتے ہیں کہ سورج کے اندر, سائنسدان یہ کہتے ہیں, سائنسدانوں کی باتیں سن سن کے آدمی حیران ہوتا ہے. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کے اندر دھماکے ہوتے رہتے ہیں, ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ایٹمی دھماکہ سورج کے اندر ہوتا ہے, اتنا گرم ہے وہ, اتنا خوفناک گرم ہے کہ اللہ مان لفیز. کہتے ہیں کہ ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا ہے اس سے 100 بلین زیادہ طاقتور دھماکہ سورج کے اندر ہوتا ہے. 1 بلین ہوتا ہے 100 ملین کا, 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. تو کہتے ہیں 100 بلین گنا دھماکہ ہوتا ہے ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا تھا, اس سے 100 بلین زیادہ دھماکے ہوتے ہیں سورج کے اندر، اس سے ایٹمی شعائیں باہر پھیلتی ہیں، وہ ایٹمی شعائیں زمین کی طرف منتقل ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بنا رکھی ہے، ساری ایٹمی جو مضر شعائیں وہ اوپر رہ جاتی ہیں، اور جتنی مفید حرارت ہے اور مفید گرمی ہے وہ انسانوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، نہ چاند کو دیکھتے ہیں، نہ سورج کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، اندھادھن زندگی گزار رہے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، واللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا اور سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. کلن فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. فلک کہتے ہیں دائرے کو، فلک کہتے ہیں دائرے کو. فلکت المغزل، وہ جو سوت کاٹنے کا ہوتا ہے اس کو بھی فلکہ کہتے ہیں، اور فلک دائرے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور یہ عجیب قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ اس زمانے میں جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، اس زمانے کے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آسمان ہے یہ حرکت کر رہا ہے، اور سورج چاند یہ آسمان کے اندر گڑے ہوئے ہیں. یہ وہ نظریہ جو میبزی وغیرہ میں پرانے یونانی فلاسفہ ذکر کرتے تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اشارہ کر دیا کہ گڑے وڑے کچھ نہیں ہیں، یہ کوئی گڑے ہوئے نہیں ہیں آسمان کے اندر، بلکہ یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جو وقت گزرتا رہا، قرآن مجید کی اس آیت کی تصدیق ہوتی رہی اور اس کی وضاحت آتی رہی، آج سارے سائنسدان، ہر عالم، ہر جاہل متفق ہے کہ کل فی فلک یسبحون، کہ سب جو ہیں وہ اپنے یہ سب چیزیں اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب اپنے دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ یسبحون فرمایا گیا جو صفی العقول کا صیغہ ہے، اشارہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج کو، چاند کو، ان کو تھوڑی بہت عقل دے رکھی ہے، ان سب کو اللہ تعالی نے عقل دے رکھی ہے. اور اس کی مزید تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حدیث سجود الشمس کہلاتی ہے، کہ سورج جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا رہتا ہے کہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. اسی کو سجود الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے. تو قرآن نے کل فی فلک یسبحون میں ذوی العقول کا صیغہ اختیار کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ سورج، یہ چاند کہنے کو بے جان ہے ہمارے نزدیک، لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی بے جان نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہیں اور اس کی اطاعت کر کے اپنے دائرے کے اوپر تیر رہے ہیں اس کے حکم کے مطابق، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے نظام شمسی کو ختم کر دیا جائے گا. تو فرمایا گیا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. کیا ان کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ آسمان و زمین بند تھے تو ہم نے ان کو دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، تو یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے کہ زمین ان کو لے کر نہ جھکے، اور ہم نے اس زمین کے اندر کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور یہ لوگ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، اور سورج کو، اور چاند کو، اور یہ سب چیزیں اپنے دائرے کے اندر تیر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور توحید کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی معرفت کا ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.